لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغل له ومن يغلله فلا هادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، آج انشاء اللہ تعالی آدھا گھنٹہ بیان ہوگا اور آئندہ بھی تقریباً یہی صورت حال رہے گی، کیونکہ دارالعلوم میں میرا رات کا سبق شروع ہو گیا. سبق تو عشاء کے بعد ہوتا ہے لیکن پہنچنا پہلے سے ہوتا ہے، اس وجہ سے مغرب کی نماز راستے میں یا دارالعلوم پہنچ کر ہونا میرے لیے سہولت کا باعث ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی جب بھی حاضری ہوگی وہ بیان انشاءاللہ آدھا گھنٹے ہوا کرے گا. آج میں اس آیت کی روشنی میں مسجد کی تعمیر اور آباد کرنے کے سلسلے میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں مسجد کی اہمیت اور اس کا بنیادی مقصد معلوم ہو، اور یہ کہ مسجد میں آنے کے بعد ہمیں کن باتوں سے بطور خاص پرہیز کرنا چاہیے. مسجد کی عظمت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ کر بتاؤں گا. چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ کے پاس اکثر آتے رہتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے جبریل بتاؤ، دنیا میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور مجھے بھی معلوم نہیں، میں اللہ تعالی سے پوچھ کر بتلاؤں گا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر اللہ تعالی کے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ آج تک کبھی بھی میں اتنے قریب نہیں ہوا تھا، اور اپنے قریب ہونے کے لیے بتلایا کہ میرے اور اللہ تعالی کے درمیان 70,000 پردے باقی رہ گئے. یہ ان کے نزدیک گویا سب سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک ہونا تھا. وہاں پہنچ کر میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، روئے زمین میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ کون سی؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مسجدیں. دنیا میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. روئے زمین میں جہاں جہاں بازار ہیں، بازار کی جگہیں اور بازار اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، اور مسجدیں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں. یہ اللہ جل شانہ نے جواب دیا، اور جبریل امین نے آ کر کے حضور کو تو بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بتایا جنہوں نے آپ سے دریافت کی، اور ان کے سوال کی بدولت آج ہمیں بھی یہ بات الحمدللہ معلوم ہوگی. اس حدیث میں ہمارے لیے دو باتیں سیکھنے کی ہیں اور عمل کرنے کی. ایک بات یہ ہے کہ جب اس شخص نے حضور سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے، تو آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، صاف کہہ دیا مجھے معلوم نہیں. اور جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی معلوم نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنی طرف سے کچھ جواب نہ دیا، یہ بتایا کہ مجھے معلوم نہیں، پوچھ کر بتلاؤں گا. ہمیں بھی چاہیے کہ اس حدیث سے یہ سبق لیں کہ دین کے بارے میں جو چیز ہمیں معلوم نہ ہو اپنی طرف سے، اپنی عقل سے نہ بتائیں. اگر واقعتاً ہمیں دین کی کوئی بات جو ہم سے پوچھی جا رہی ہے صحیح صحیح معلوم ہے اور صحیح صحیح یاد ہے، تب تو بتانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر معلوم ہی نہیں، یا کچھ کچھ معلوم ہے، پوری بات اور صحیح بات اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو کسی کے دریافت کرنے پر ہرگز ہرگز نہیں بتانا چاہیے. یہ ہمارے دور کا بہت بڑا مرض ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے. کہ دین کے بارے میں الف سے بے آتا نہیں ہے، بحث کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی موضوع پر بحث ہو رہی ہے، کبھی کسی موضوع پر بحث ہو رہی ہے، اور جناب آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور جناب اپنی عقل لڑا رہے ہیں. یاد رکھو، دین عقل کا نام نہیں ہے، دین وحی کا نام ہے. اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے جو باتیں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں، اس کا نام دین ہے. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل دین کے تابع ہے. اگر عقل سے دین کی بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے جب بھی ٹھیک ہے. ہمارے سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں، بس اللہ اس کے رسول کی بات کا ہونا برحق ہے. جو انہوں نے فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ مانے، ہر حال میں ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں. لیکن آج کل یہ ہے کہ بس جہاں دیکھو دین ایسا یتیم ہو گیا ہے اور ایسا لاوارث ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اس میں دخل دینے کے لیے تیار ہے، اس میں بحث کرنے کے لیے تیار ہے، عقل لڑانے کے لیے تیار ہے. اور یاد رکھو، عقل سے اگر آدمی غلط مسئلہ بتائے گا تب تو غلط ہے ہی، اور جس کا بہت بڑا عذاب اور بڑا وبال ہے. اگر اپنی عقل سے صحیح بات بھی بتائے گا تب بھی وہ غلط ہے اور مجھے وبال ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے یہ بات کی. وہ تو اندھے کی لاٹھی اتفاق سے صحیح لگ گئی، ورنہ اندھا تو اندھا ہی ہے، اس کے صحیح لاٹھی لگنے سے تو وہ آنکھوں والا نہیں ہو سکتا. ایسی تو جاہل، اس نے اپنی عقل سے اندھائے سے ایک بات کہہ دی، وہ فٹ ہو گئی تو ہو گئی، لیکن ہے تو یہ جاہل ان پڑھ. اس لیے جب کوئی دین کا مسئلہ آ جائے تو صاف کہہ دے، بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں مسئلہ جانتا نہیں ہوں، میں اس میں کوئی بحث نہیں کر سکتا. یا تو آپ مدرسے میں چلے جاؤ، وہاں پر دار الافتاء میں جا کر کے معلوم کر لو، یا کسی معتبر عالم اور مفتی سے پوچھ لو، اور اگر تم چاہو تو مجھے موقع ملے تو میں پوچھ کے بتا دوں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دین کی باتوں میں بحث کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ اسی طرح سے ہے، مزید تم تسلی کر لینا، وہ یہ تو بڑے علامہ اور مفتی ہیں، ان کو تو مسئلہ بالکل ازبر یاد ہے، مگر مزید تسلی کے لیے بھیج رہے ہیں کہ ضرورت ہو تو تسلی کر لینا، میں نے تو بالکل صحیح صحیح بتایا، چاہے 100% غلط ہی بتایا، اور اکثر غلط ہی بتاتے. تو ایک سبق تو بھی اس حدیث میں یہ مل گیا، کوئی دین کی کسی مسئلے میں چاہے وہ معمولی سا ہی کیوں نہ ہو، اپنی عقل نہ لڑائے اور اس میں بحث نہ کرے بالکل بھی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد اللہ تعالی کے یہاں بہت ہی محترم جگہ ہے، پسندیدہ جگہ ہے. اب مسجد کیوں اللہ تعالی کو محبوب ہے اور بازار کیوں ناپسندیدہ ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مسجدیں دراصل اللہ تعالی کی عبادت کی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کی جگہ ہیں، ذکر کی جگہ ہیں، دعاؤں کی جگہ ہیں، نمازوں کی جگہ ہے، اچھے اچھے کاموں کے کرنے کی جگہ ہے. مسجد میں بہت سارے نیک کام ہوتے ہیں، ان نیک کاموں کی وجہ سے یہ مسجدیں بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، کیونکہ جتنے بھی نیک کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کرنے کا حکم دیا. اس لیے وہ نیک کام جس جگہ ہوں گے وہی پسند ہوگی، وہی محبوب ہوگی. اس لیے مردوں کے لیے تو یہ پنج وقتہ نمازوں کے لیے مسجدیں ہیں ہی، خواتین کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائے. اور ان کی چھوٹی سی مسجد کا مطلب بس یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اندر درندر جس قدر بھی اندر وہ جا سکیں اور ہو سکیں، وہاں پر کوئی کونا یا چھوٹا سا کمرہ بس نماز کے لیے خاص کر لیں، اور یہ ارادہ کر لیں گے بس ہم جب بھی نماز پڑھا کریں گے یہیں پڑھا کریں گے. تو یہ ان کی گھر کی مسجد بن جائے گی، اس کو مسجد البیت کہتے ہیں. گھر کی مسجد، اور ان کو وہاں مسجد کا ثواب ملے گا، وہاں وہ اعتکاف بھی کر سکتی، سنت اعتکاف بھی کر سکتی، نفل اعتکاف بھی کر سکتی ہیں. وہ کوشش کریں کہ وہ جگہ پاک صاف رہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لی گئی ہے. لیکن یہ مسجد البیت اور گھر کی مسجد ہر حال میں جو باقاعدہ شرعی مسجدیں اس کے حکم میں نہیں ہوگی، لیکن اس میں مسجد کا ثواب ملے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے نا، گھر کے اندر کبھی صحن میں نماز پڑھ لی خواتین نے، کبھی برامدے میں نماز پڑھ لی، کبھی کمرے میں نماز پڑھ لی، کبھی گیلری میں نماز پڑھ لی، کبھی کہیں نماز پڑھ لی. اس صورت میں نماز تو ادا ہو جائے گی، مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. اور اگر کوئی کونا خاص کر لیں گے اور نیت کر لیں گے کہ بس یہاں نماز پڑھا کریں گے، تو اس میں مسجد کا بھی ثواب ملے گا. اور ابھی جو میں کچھ فضائل اور فوائد مسجد کے ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کروں گا، ان شاء اللہ وہ ثواب ان کو گھر میں ملے گا. اس لیے یہ بیان عورتوں کے لیے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نافع اور مفید ہوگا. تو مسجدیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس لیے محبوب ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی جاتی ہیں. عبادتیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اس لیے مسجدیں بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. اور بازار اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ بازار گناہوں کا مرکز ہے. ایک نے دو، دو نے دس، دس نے سو، سینکڑوں گناہ بازاروں کے اندر ہوتے ہیں. جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبتیں کی جاتی ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے، کم تولنے میں، کم ناپنے میں، ملاوٹ کرنے میں، نقلی چیز دینے میں، اصلی بتا کر نقلی دینے میں دھوکا. اور ناجائز معاملات ہوتے ہیں، ناجائز معاملات سے تو ہماری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں الا ماشاءاللہ. پھر وہاں گانے گائے جاتے ہیں، گانوں میں کیسٹیں چلتی رہتی ہیں، بے پردہ عورتیں وہاں گھومتی رہتی ہیں، اس طرح بد نگاہی کا بازار گرم رہتا ہے. عورتیں بھی گنہگار ہوتی ہیں، وہاں کے بد نگاہی کرنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں. غفلت ہی غفلت، لاپرواہی لاپرواہی. تو چونکہ گناہوں کے بازاروں میں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے بازار گھومنے کی جگہ نہیں ہے، تفریح کی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مردوں میں، بعض عورتوں میں بھی یہ خرائی پائی جاتی ہے کہ گھومنے کے لیے بازار جاتے ہیں، خریداری مقصود نہیں ہے ان کی وہاں پر، نہ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے، بس گھومنا ہے بازار کے. دیکھیں آج بازار میں کیا ہے، کیسی رونق، کیا دیکھیں. اور وہاں جا کر کے طرح طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بازار تو ضرورت کی جگہ ہے، چاہے حلال روزی کمانا ہو یہ بھی ایک ضرورت ہے، اور چاہے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنا ہو یہ بھی ایک ضرورت ہے. بس ضرورت کے موقع پر آدمی بازار جائے، اور پھر بازار سے اپنی ضرورت جب پوری ہو جائے واپس آ جائے. بازار نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ گھومنے کی جگہ ہے، نہ تفریح کی جگہ ہے. اور مسجدیں یہ جنت کے باغات ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرا کرو تو اس جنت کے پھل کھا لیا کرو. تو صاحب نے پوچھا، حضور جنت کے باغات کون سے ہیں، ان کا پھل کیا ہے؟ تمام مسجدیں ہیں، یہ جنت کے باغات ہیں، اور ان کا پھل سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہے. لہٰذا جب مسجد میں جاؤ تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو، تو گویا تم کو جنت کے پھل مل گئے. سبحان اللہ. اور مسجد تو ایسی مقدس جگہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی آدمی مال حلال سے اللہ تعالی کی رضا کے لیے دکھاوے سے بچتے ہوئے اگر قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اس کی تعمیر میں حصہ لے لے، تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ہیرے اور جواہرات اور یاقوت کا محل بنا دیتے. اور قطع پرندہ جو ہوتا ہے بس وہ چڑیا سے ذرا بڑا، کبوتر سے چھوٹا، اس کے درمیان درمیان ہوتا ہے، اس کا گھونسلہ بہت سے بہت ایک بارش کے برابر ہوگا. تو گویا ایک بلاگ بھی کوئی کسی مسجد کی تعمیر میں لگا دے گا تو یہ ثواب عظیم اس کو حاصل ہو جائے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسجد میں سے ذرا سا کوڑا اٹھا لے، کوڑا مسجد میں آیا دیکھو بھائی تنکا پڑا ہوا ہے، یہ کوئی اور گندگی پڑی ہوئی ہے، کہیں محل کچھ چلے اس نے صاف کر دیا، اسی پر اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا دیا. اتنی قیمتی جگہ ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہے کہ اتنا سا اس کا صفائی کا اہتمام کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحبہ تھی جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی اور مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے حضور کو اطلاع بھی نہ دی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے ان کو نماز پڑھ کے دفنا دیا. جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا بھائی جب کسی کا انتقال ہو جایا کرے تو مجھے بتا دیا کرو، میرا ان کے اوپر نماز پڑھنا ان کے لیے باعث نور ہوتا ہے. پھر آپ نے جا کر باقاعدہ ان کی قبر پہ نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ ان کی مسجد کے صاف کرنے خدمت قبول ہو گئی اور یہ جنت میں ہے، میں ان کو جنت میں دیکھا. اس لیے ہر آنے والا مسجد کی صفائی کا خیال رکھے، ہر آنے والا مسجد کی صفائی کا دھیان رکھے، اپنے جوتے چپل بھی اس طرح جھاڑ کر لائے کہ جب مسجد میں رکھے تو اس کے جوتے چپل سے کوئی گندگی مسجد میں نہ گرنے پائے. اس کے لیے جو مسجد میں ڈبے رکھے جاتے ہیں وہ بھی تو مسجد کے اندر ہی ہوتے ہیں، اگر اس میں گرا تو بھی تو مسجد میں گرا، وہ فرش پہ نہیں گرا. تو ہم مسجد کو گندا کرنے والے نہ بنے، ہاں صاف کرنے والے بنے. جس کو بھی موقع ملے، جہاں موقع ملے، جتنا موقع ملے، اپنی طرف سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، جنت میں اپنا محل بنوانے کے لیے مسجد صفائی خیال رکھے. اور معاملہ الٹا ہے کہ مسجد خادم بیچارے صفائی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، نمازی گندا کرتے کرتے نہیں تھکتے، بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوکر ہیں لہذا یہ صفائی ان کا کام ہے. بس آنے والے جو ہیں وہ مسجد صفائی خیال نہیں رکھتے، اگر وہ صفائی کا خیال رکھے تو مسجد تو آئینے کی طرح چمکنے لگے. اور یہ تو بھی سب کی ذمہ داری ہے، سب کا انداز، سب کے گھر پروردگار گھر ہی، ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے اور اس ثواب کو حاصل کرنا چاہیے. اور مسجد میں جب آدمی مسجد کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے. تو مسجد کی حاضری تو اتنی بڑی دولت ہے، اور مسجد جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ کا دربار ہے، مسجد اللہ تعالی شانہ کا دربار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار کا کم سے کم اتنا تو احترام ہونا چاہیے اور ادب ہونا چاہیے جیسے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار کا ادب ہوتا ہے. دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں اگر ہم میں سے کسی کو طلب کیا جائے گا تو وہاں جا کر کے بالکل ہماری حالت دوسری ہوگی، جائیں گے بہت صاف ستھرے اور اعلیٰ قسم کا لباس پہن کے، خوشبو لگا کر کے اور نیا جوتا پہن کے، نئی ٹوپی اوڑھ کے اور بالکل داڑھی وغیرہ صحیح کر کے، کنگا کر کے، اور بڑے آرام و سکون سے جائیں گے، بڑے باوقار انداز سے وہاں پہنچیں گے اور پھر وہاں جا کر کے بھی بیٹھیں گے ایسے کہ دم دم ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، تو وہ دیکھ رہے ہیں اور سانس بھی نہیں لے رہے. ہم وطن متوجہ نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، تو جناب ہم وطن بادشاہ کی طرف متوجہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، نہ کسی سے بولیں گے نہ کسی سے بات کریں گے کہ بھائی بڑے دربار میں ہیں، باقی سلامتی گستاخی ہو جائے گی. یہ بادشاہوں کے دربار کی مثال دے رہا ہوں، جمہوریت کے درباروں کی مثال نہیں دے رہا، جہاں پٹائی ہوتی ہے اور ٹھکائی ہوتی ہے اور بدتمیزی کا بازار گرم ہے، اس کی مثال نہیں دے رہا. یہاں تو ادب نام کی تہذیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا جو دربار ہوتا تھا اس کے یہ اوصاف ہوتے تھے. تو جب دنیا کے بادشاہوں کے دربار کا یہ ادب ہے تو کم از کم اتنا ہم اللہ تعالی کے دربار کا تو ادب کر لیں. یعنی مسجد میں آئیں تو وقار کے ساتھ آئیں اور کوشش کریں کہ جسم اور کپڑے صاف ستھرے ہوں, نہ جسم کے اندر بدبو ہو نہ کپڑوں کے اندر بدبو ہو, نہ کپڑے میلے کچیلے ہوں اور نہ ہی ننگے سر آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہو, طاقت دی ہو, توفیق دی ہو تو خوشبو لگا کر کے آئیں. تو احکم الحاکمین کے دربار میں آپ جائیں, لہذا اس کے دربار میں جانے کے لیے کم از کم اتنا تو ہم اپنے آپ کو آراستہ کر لیں جتنا کسی دنیا کے بادشاہ کے دربار میں جاتے وقت اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں, یا جیسے اپنے آفس میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. آفس کی اور مسجد کی تو کوئی جوڑی نہیں ہے, مسجد بہت اونچا دربار ہے, بہت بڑا آفس ہے بھائی, اور ہمارا آفس اس کا کچھ بھی نہیں. اپنے آفس میں جاتے ہیں جب تو بڑے ہم سج دھج کر جاتے ہیں, اور اللہ کے گھر میں جائیں تو ہم ایسے چلے جائیں جیسے کہ اتوار کے دن چھٹی میں گھر میں ہوتے ہیں. خوشبو ڈال کر کے جائیں, پیدل جائیں تو بڑے وقار کے ساتھ جائیں, معلوم ہو بھائی مسجد میں جا رہے ہیں, نہ کہ ہنستے ہوئے بولتے ہوئے ادھر ادھر جھانکتے ہوئے ایسے ہی پھول جلولوں کی طرح مسجد میں چلے جائیں. یہ بے ادبی کی بات ہے, دربار خداوندی کے ادب کے خلاف ہے. اور جب مسجد میں آئیں تو مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. جب مسجد دروازے پر آئیں تو پہلے اپنے باؤں پاؤں سے جوتا اتاریں, پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتاریں, پھر مسجد میں پہلے سیدھا پاؤں رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور ساتھ ہی یہ نیت کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا میرا اعتکاف ہے. تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے, اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. باقی عبادتیں جو آپ کریں گے اس کا انشاءاللہ ثواب الگ ملے گا, لیکن یہ نیت کرنے سے آپ کا نام اعمال میں درج ہونا شروع ہو جائے گا. اب چاہے آپ 15 منٹ مسجد میں رہیں, چاہے آدھا گھنٹہ رہیں, چاہے 1 گھنٹہ رہیں, چاہے 10 گھنٹے رہیں, جب تک آپ مسجد میں آپ کا نفلی اعتکاف ہے. اور یہ بس سمجھو مفت میں ثواب ہے, اس کے لیے الگ سے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا سوائے نیت کے. خواتین یہ ثواب اپنے مسجد کے گھر کی مسجد میں بھی حاصل کر سکتی, اور 12 مہینے حاصل کر سکتی. دن میں 5 مرتبہ تو انہیں بھی نماز پڑھنی ہوگی, تو وہ اپنے گھر کی مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کر کے اعتکاف کی نیت کر لیں, ان کو بھی یہ ثواب ملے. اور مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جب داخل ہوں تو جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں, ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لیں. عربی میں اگر نیت کرنی ہو تو یہ الفاظ ہے, نویت سنت الاعتکاف, نویت سنت الاعتکاف, میں مسجد کے جب تک ہوں میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اس طرح سے جب مسجد میں آ جائیں تو اب کسی سے دنیا کی باتیں نہیں کریں, یہ دیکھیں کہ وقت کیا ہے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے, ممنوع وقت نہیں ہے, تو اور وقت ہے تو تحیت المسجد پڑھ لیں, مزید وقت ہے تو سنت موقعہ اور غیر موقعہ ان کو ادا کر لیں. جیسے عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر موقعہ ہیں, عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقعہ ہیں, ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں موقعہ ہیں, ان کو ادا کر لیں. ادا کرنے کے بعد پھر اگر وقت ہے تو اگر قضا نماز ذمے میں تو ان کو ادا کر لیں, بلکہ ان کو تو نوافل اور سنن غیر موقعہ کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا چاہیے, وہ تو فرض ہیں, لیکن جس کے ذمے قضا نمازیں نہ ہو تو یہ نمازیں پڑھ لے. اس کے بعد اگر مزید وقت ہو تو پھر ذکر کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, جب تک آدمی جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. یہ کتنا بڑا ثواب ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے. اور جب تک وہ بیٹھا دعا کرتا رہتا ہے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے رہتے ہیں, دعا بھی قبول ہوتی. اور نماز جب پڑھے, کم پڑھے یا زیادہ پڑھے, آرام و سکون سے پڑھے گا. اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ ہر جگہ آدمی کے عمل میں ہونی چاہیے. گھر میں نماز پڑھے تب بھی آرام و سکون سے پڑھے, مسجد میں نماز پڑھے تب بھی آرام و سکون سے پڑھے. مسجد میں آیا ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے اور ان کی عبادت کرنے کے لیے ہے, اس لیے بہت ہی بنا بنا کر آرام و اطمینان اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے, چاہے کم پڑھے. ایک حدیث میں ہے کہ تین آدمی اللہ تعالی کی ضمانت میں ہوتے ہیں, تین آدمی اللہ تعالی کی ضمانت میں ہیں. اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتے ہیں, ان کی ضروریات کا خود انتظام فرماتے ہیں, اور اگر وفات پا جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. اس بات کی ضمانت اللہ پاک نے لے رکھی. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے, تیسرا وہ آدمی جو جہاد کے راستے میں جائے, اللہ کے راستے میں نکلے, ایک اور ہے جو اس وقت ابھی یاد نہیں آ رہا. تین آدمی اللہ تعالی کی ضمانت, مسجد میں آنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے. اللہ صلی اللہ سے بڑھ کر ضامن کون ہوگا بھی؟ یہی ہے کہ مسجد میں جب آئے تو بس مسجد کا ادب اور احترام ملحوظ رکھے, جس کا ذکر انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اتوار کو ہوگا. اور جب مسجد میں نماز سے ذکر سے فارغ ہو جائے تو پھر گر گرا کے دعا میں لگ جائے. یہاں پر کسی سے الجھے نہیں, کسی سے بدتمیزی نہیں کرے, کسی کی غیبت نہیں کرے, کسی کی برائی نہیں کرے, بلکہ دنیا کی کوئی بات بھی نہیں کرے. اگرچہ ضروری بات کرنے کی گنجائش ہے, لیکن حتی الامکان اس سے ہی بچے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے. وضو خانہ بھی مسجد سے باہر ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو باہر کا حصہ ہے وہ بھی مسجد سے باہر ہے, وہاں جا کر کے جو باتیں کرنی ہوں کر لیں. لیکن جب مسجد میں داخل ہو تو بس وہاں جا تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہے اور اس کا ادب ہے, لہذا یہاں خاموش رہیں, اور خاموشی کے اندر بھی دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں, زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں. یہ طریقہ ہے مسجد میں آنے کا اور مسجد میں رہنے کا. اور مسجد کی تعمیر دو قسم کی ہے, ایک تعمیر وہ ہے جو ظاہری کہلاتی ہے اور ایک تعمیر وہ ہے جو اصلی تعمیر کہلاتی ہے اور اصل آبادی کہلاتی ہے. ظاہری تعمیر تو یہ ہے کہ کوئی زمین خریدیں اور پھر وہاں پر مسجد کی عمارت کھڑی کر دیں, یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے, اس کا بھی بڑا ثواب ہے. بس یہ ہے کہ مال حلال ہو, نیت خالص ہو. بس اس نیت کے ساتھ چھوٹی سی مسجد بنائے تو بہت بڑی ہے. اور جناب بہت بڑی مسجد بنا دی لیکن نام و نمود کے لیے بنائی یا مال حرام سے بنائی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بے حقیق. اور دوسری تعمیر یہ ہے جو مسجد کی, کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ کی عبادات سے آباد کیا جائے اور ان باتوں سے پرہیز کیا جائے جو مسجد کے احترام کے منافی ہیں. ان دونوں باتوں کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کروں گا. اب دعا کر لیں. اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا
محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا رحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنی عنایت، اپنی مہربانی سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما. ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت و مہربانی سے یا اللہ ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروقت بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے اترنے کا انتظام فرما. یا اللہ انہیں قرضوں کا اترنے کا انتظام فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستندہ دائم عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں سے گرانی کا خاتمہ فرما، بے حیائی کا خاتمہ فرما، بے دینی کا خاتمہ فرما. حکومت صالحہ قائم فرما. جو لوگ اسلام کے، پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے ہم کو نجات عطا فرما، ان سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کو بیداری عطا فرما، ہدایت عطا فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ کامیابی کامرانی عطا فرما. تم جہاں جہاں تبلیغ ہو رہی ہے اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کو نافع اور مفید فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
www.mehboobeilahi.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com.